بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور پروگرام بزم دوستہ کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو، ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ پچھلے چند روز کے مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2021 پیش کیے جانے کے بعد ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے لوگوں کی پرائیویسی کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ پچھلے چند روز کے مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے جمعرات کو ویانا میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے چند روز کے مذاکرات میں ساری توجہ پابندیوں کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ علی باقری کنی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے 8th دور میں ایران اور دیگر فریقوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران پابندیوں کے خاتمے کی جانچ پڑتال یا فیکٹ چیکنگ میکنزم کے بارے میں بھی یورپی فریقوں اور ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے فریقین کے درمیان تحریروں کا بھی تبادلہ ہوا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8th دور کے آغاز سے اب تک بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ علی باقری کنی نے امید ظاہر کی کہ نئے سال کی تعطیلات کے باعث مذاکرات میں آنے والے چند روز کے وقفے کے بعد پابندیوں کے خاتمے کے معاملات کو مزید ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ہم نے آغاز سے ہی کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا خون علاقے سے امریکہ کو بے دخل کر کے رہے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کس بے عزتی سے علاقے سے باہر نکل رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے سربراہ قالیباف نے 30 دسمبر 2009 کے تاریخی عوامی مظاہروں کی یاد میں منعقد پروگرام سے خطاب میں کہا کہ آج ہمیں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے تھے، اور جب بھی عوام کو ان کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں حاضر ہو جاتے تھے۔ پارلیمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی 25 سال کی عمر میں ہی کمانڈر بن گئے، اور انہوں نے 40 سال تک اس نورانی راستے پر مسلسل سفر کیا۔ ایران نے 3 تحقیقاتی آلات سیمرغ راکٹ کے ذریعے کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچا دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی ماہرین کے تیار کردہ خلائی راکٹ سیمرغ نے 3 تحقیقاتی آلات کل کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچائے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان سید احمد حسینی نے سیمرغ مشن کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفیر اور قاصد جیسے چھوٹے خلائی راکٹوں کے کامیاب تجربے کے بعد اب ہماری خلائی صنعت سیمرغ جیسے زیادہ بلندی پر جانے والے راکٹوں کی تیاری میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سید احمد حسینی نے سیمرغ کی کارکردگی کے بارے میں کہا کہ یہ تجربہ مطلوبہ مقاصد کے حصول میں پوری طرح کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ تجربے کے ذریعے پہلی بار ہم نے 3 تحقیقاتی آلات 7,350 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کے مدار میں 270 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچائے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایرانی ماہرین کا تیار کردہ خلائی راکٹ سیمرغ 250 کلو وزن زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ نئی دہلی سے خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافے کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,154 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ بدھ کو یہ تعداد 9,195 تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 7,486 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں درج کیے جانے والے 13,154 نئے کرونا مریضوں میں 961 لوگ اومیکرون سے متاثر پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے میں اومیکرون سے سب سے زیادہ 263 متاثرین دہلی میں، 252 مہاراشٹر میں اور 97 گجرات میں درج کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2021 پیش کیے جانے کے بعد ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعرات کو وزیر خزانہ شوکت ترین نے ضمنی مالیاتی بل 2021 پیش کر دیا۔ ضمنی مالیاتی بل پیش کیے جانے کے بعد حزب اختلاف کے اراکین نے بل کی مخالفت میں نعرے بازی کی اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف نے کہا کہ آج عوام کی زبان بند کر کے پاکستان کے معاشی خود مختاری بیچی جا رہی ہے، جس پر پورا پاکستان شرمسار ہے۔ اس دوران اسپیکر کے ڈائس کے سامنے حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہاتھا پائی کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن غزالہ سیفی کو تھپڑ مار دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ضمنی مالیاتی بل کی منظوری کے لیے ہونے والے قومی اسمبلی کے اہم اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، قائد حزب اختلاف شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر اور پی 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 کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور اختر مینگل شریک نہیں ہوئے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہونے والے شدید دھماکے میں 4 افراد جاں بحق اور 14 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دھماکہ کوئٹہ میں سائنس کالج روڈ پر ہوا، جس کی آواز دور تک سنی گئی۔ مقامی پولیس کے مطابق دھماکے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں اور پولیس دھماکے کی نوعیت کا تعین کر رہی ہے۔ دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ زخمی افراد کو امدادی اداروں نے اسپتال منتقل کر دیا۔ دھماکے کی وجہ سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پاکستان قومی فضائی کمپنی پی آئی اے نے لاہور مشہد پرواز پھر سے شروع کر دی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق پی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ارشد ملک نے بتایا کہ 5 سال کے وقفے کے بعد ہماری پہلی پرواز بدھ کی رات لاہور سے مشہد کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ پاکستان قومی فضائی کمپنی کا کہنا ہے کہ لاہور مشہد اور کراچی مشہد ہفتہ وار پروازوں کا شیڈول عنقریب جاری کر دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ مشہد کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال ہونے سے زائرین اور سیاحوں کو فائدہ اور دونوں ملکوں کے درمیان سفری سہولتوں میں اضافہ ہوگا۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے لوگوں کی پرائیویسی کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے اپنے زیر کنٹرول سیکورٹی اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی ذاتی پرائیویسی متاثر نہیں کر سکتے۔ طالبان کی اس وزارت نے تاکید کی کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے رابطہ دفتر کے سربراہ محمد صادق عاکف نے کہا کہ اس وزارت کے نگراں وزیر نے ہمیشہ تاکید کی کہ سیکورٹی اہلکار نہ کسی کا موبائل چیک کریں اور نہ ہی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہوں۔ دراصل طالبان کے ایک ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ اس وقت مختلف سرکاری اداروں اور محکموں من جملہ ہوائی اڈوں، طبی مراکز اور تعلیم و تربیت کے شعبوں میں خواتین کام کر رہی ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید خواتین کو ملازمت پر رکھا جائے گا۔ عراق کے الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ مختلف جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ہمانگی کے ساتھ مقتدا صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات اچھی اور مثبت رہی ہے۔ سمریا نیوز کے مطابق عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ نجف اشرف میں تمام شیعہ جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ہونے والی ہم آہنگی کے دائرے میں صدر گروہ کے رہنما مقتدا صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ملاقات مثبت رہی ہے اور یہ ملاقات مقتدا صدر کی حکومت کی ترجیحات کے ساتھ انجام پائی ہے۔ ہادی العامری نے کہا کہ حکومت کی تشکیل کی کامیابی کی ضمانتوں کے بارے میں بعض مسائل کا آئندہ جائزہ لیا جائے گا۔ ایک عرب ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان ٹرمپ کی واپسی کے لیے پیسے خرچ کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی لیکس نے لکھا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کی مالی مدد کر کے ٹرمپ کو 2024 میں اقتدار میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ویانا مذاکرات اور ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے پہلے ویانا مذاکرات میں پیش رفت کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ایرانی عوام پر امریکہ کی ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب کو۔ صفدر رضا صاحب، السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
جی صفدر صاحب، ویانا میں جو مذاکرات جاری ہیں، آپ کا تجزیہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ مذاکرات کس رخ پر جا رہے ہیں؟
میرا یہ خیال ہے کہ جب ٹرمپ اس معاہدے سے نکلا تھا اور پھر الیکشن کا امریکہ میں ڈول ڈالا گیا، اور پھر موجودہ صدر نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا کہ میں معاہدے میں واپس آؤں گا، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جیسے کہ صدر آتا ہے اور اپنے پہلے 100 دن کے اندر اندر بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے، جیسے کہ انہوں نے صحت کے پروگرام کو لانچ کیا، جیسے کہ انہوں نے ٹرمپ کے بہت سارے جو ملکوں میں لوگوں کے آنے پر پابندیاں تھیں انہوں نے ان پابندیوں کو ختم کیا، اس نے میکسیکو کے ساتھ دیوار کو پروگرام کو ختم کیا، تو ایسے ہی ہمارا یہ خیال تھا کہ موجودہ صدر جو ہے وہ ٹرمپ کے ایران والے جو جوب کا ہے اس کو بھی ختم کر کے فوری طور پر اس میں آنے کا اعلان کرے گا، لیکن وہ نہ کر سکا کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ جیسے کہ ہم میکسیمم پریشر اور میکسیمم پابندیاں لگانے کے بعد ایران کو جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے، تو ایسے ہی جب ہم دوبارہ اس معاہدے میں آنے کے لیے بے شمار شرائط اور ایران سے بے شمار اپنے جائز ناجائز مطالبات منوا لیں گے، لیکن اس یہ جو آج کل اور پرسوں بات چیت ہوئی ہے، جو 8th دور ہوا ہے ویانا میں، تو لگتا ہے کہ بازی پلٹ گئی ہے اور وہ جو اپنے مطالبات منوانے کے زوم میں تھے، لگتا یہ ہے کہ اب یہ بازی انہی کے اوپر پڑ گئی ہے، اور اسلامی جمہوری ایران نے اپنے پتوں کو اتنی احتیاط سے کھیلا ہے کہ ان کی بنیادی 3 شرائط ہیں، 2 شرائط معاہدے میں واپس آنے کی ہیں اور 1 شرط معاہدے کی امپلیمنٹیشن کی ہے۔ اب واپس آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ظالمانہ پابندیاں ختم ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پابندیاں ختم ہوں بلکہ امریکہ بین الاقوامی طریقے پر یہ اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ اس معاہدے کو ٹرمپ کی طرح لپیٹ نہیں لیا جائے گا. یعنی کہ یہ بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے جو کہ پہلے کسی مذاکرات میں کسی شاید ایکٹر نے آج تک حتیٰ کہ عدم ایٹمی پھیلاؤ کا جو معاہدہ تھا اور سوویت یونین کے ساتھ جو معاہدے تھے اس میں بھی یہ شک شامل نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ گارنٹی دے اس معاہدے سے نہیں پھرے گا. یہ اسلامی جمہوریہ ایران نے شاید واحد ملک ہے جس نے امریکہ پر یہ پابندی لگائی. امریکہ کتنی دوسری اور پھر ایک امپلیمنٹیشن کلاز ہے جس میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دیکھے گا کہ کیا امریکہ نے پابندیاں ہٹا کر ان کو واقعی غیر مؤثر کر دیا ہے تو پھر ایران اس معاہدے پر عمل درآمد شروع کرے گا. یعنی کہ وہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ ہم معاہدے میں جانے کے لیے ایران سے جائز ناجائز ساری نئی مطالبے کروائیں گے, جیسے کہ ایٹمی تعاون کا معاہدے کا جو ہے تحدید کے معاہدے میں ایران نے ایڈیشنل پروٹوکول بھی سائن کیے, کسی اور ملک نے ایڈیشنل پروٹوکول سائن نہیں کیے, ایران نے اس معاہدے کے بھی ایڈیشنل پروٹوکول دیے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو برجام ہے اس کی امریکہ میں واپسی کے لیے بھی ایران پر بہت ساری شرائط ہم منوا لیں گے, لیکن بازی الٹ گئی ہے.
بہت بہت شکریہ. اچھا صفدر صاحب, یہ بتائیے یہ جو بائیڈن صاحب ہیں یہ تو اپنی الیکشن کمپین کے دوران یہ کہتے رہے ہیں کہ معاہدے سے نکلنا غلط تھا اور ایران پر پابندیاں بھی غلط ہیں, تو اصولی طور پر تو ان کو اقتدار سنبھالتے ہی پابندیوں کے خاتمے اور امریکہ کو معاہدے میں واپس لانے کا عمل شروع کر دینا چاہیے تھا, انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟
یہ امریکی سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی کو ایک کوشچن مارک بناتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے پابندیوں کو غلط کہا تھا اور نہ صرف یہ کہ اس نے معاہدے میں فوری واپسی کا عندیہ دیا تھا, لیکن جب جو بائیڈن برسر اقتدار آئے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ اس دوران انہوں نے ایران پر بے شمار اور پابندیاں بھی لگا دی ہیں, اور انہی چیزوں پر تو ایران کا موقف ہے کہ ایران پر ایٹم سے متعلق یا ایٹم سے غیر متعلق جتنی بھی پابندیاں ہیں ان کو اٹھایا جائے, اور وہ چند پابندیاں کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام یا میزائل پروگرام سے ریلیٹڈ ہے تو ان کو لپیٹنا چاہتے ہیں. لیکن جناب بائیڈن نے اپنے انتخابی وعدوں کے باوجود ایران پر نہ صرف یہ کہ پابندیاں ہٹائی نہیں بلکہ مزید پابندیاں بھی عائد کی ہیں.
صفدر صاحب, یورپ نے امریکہ کے نکلنے کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکی پابندیوں کو غیر مؤثر بنائے گا اور ایران کو جو نقصانات امریکہ کے نکلنے سے پہنچ رہے ہیں ان کی تلافی کرے گا, لیکن یورپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا بلکہ معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا. اگر امریکہ کے نکلنے کے بعد یورپ سمیت معاہدے کے سبھی فریق اپنے اپنے طور پر اس کی پابندی کرتے رہتے اور یورپی ٹرائیکا نے جو ایران سے وعدہ کیا تھا وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا, تو کیا امریکہ کی جو پابندیاں ہیں وہ مؤثر واقع ہو سکتی تھی؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ نے انڈائریکٹلی بھی اور ڈائریکٹلی بھی ایران پر اگرچہ وہ لپ سروس تو دیتے رہے فرانس یو کے اور جرمنی کہ ہم امریکہ کے اس معاہدے سے نکل جانے کے حق میں نہیں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ایران اس پر عمل درآمد کرتا رہے اور ایران جلد بازی میں امریکہ کے ریئیکشن میں بھی اس معاہدے کو بالکل ختم نہ کرے, اور ہم ایران کو امریکہ کے نکل جانے کی وجہ سے جن پابندیوں یا جن اس معاہدے کے ریلیٹڈ خلاف ورزیوں کا سامنا ہوگا ہم ایران کو کمپنسیٹ کریں گے. مثال کے طور پر انہوں نے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کی منی ٹرانسفر کا جو امریکن سسٹم تھا جس پر امریکہ نے اس معاہدے کے نکلنے کے ساتھ ہی پابندیاں لگا دی تھیں, تو یورپ نے کہا کہ ہم وہ میکنزم بنائیں گے, لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے جو میکنزم بنایا وہ کسی کام کا نہیں تھا. ایران میں کوئی منی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی. یورپ اس سلسلے میں ناکام ہو گیا, بلکہ یورپ نے دوسرے الفاظ میں ایک تو وقت ضائع کیا اور وقت ضائع کرنے کے بعد بھی وہ میکنزم اتنا مؤثر نہ تھا کہ ایک آزاد ملک میں کسی بھی طرح کی ٹریڈ سے ریلیٹڈ یا کوئی اور منی ٹرانسفر بینکنگ سسٹم کو فعال نہ کر سکا. یہ ایک مثال ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ہیں. تو اصل میں وہ ایران کو یورپی ملک بھی مل کے کوئرس کر رہے تھے کہ آپ امریکہ کی جائز ناجائز شرائط کو مانیں اور پھر اس معاہدے میں آئیں. یعنی نکلا وہ امریکہ تھا اس معاہدے سے, لیکن دباؤ ایران پر تھا. لیکن ایران نے اپنے بے شمار ایسے معاملات ہیں جو ایران نے بہت سارے جو پروٹوکول تھے اور معاہدے کے مطابق تھا کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ایران کیا کیا کام کرے گا, ایران نے وہ کیا. اور اسی طرح وہ ایران نے مغربی طاقتوں کو دوبارہ پریشر میں لا کے مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں. ورنہ تو یورپ جو ہے وہ پریکٹیکلی اور خفیہ طور پر امریکہ کے ساتھ تھا.
دیکھیے, جہاں تک پابندیوں کا سوال ہے کہ خود یک طرفہ پابندیوں کی بھی پرمیشن نہیں ہے, نہ اقوام متحدہ کے منشور میں نہ اور نہ کسی اور قانون میں, کسی بھی ضابطے کے تحت یک طرفہ طور پر خود سرانہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ہیں. لیکن اگر پابندیاں اس طرح سے لگائی جائیں کہ کسی بھی ملک میں جو انتہائی بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا دوائیں فراہم نہ ہو سکیں, تو انسانی حقوق کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پابندیوں کا دو طرفہ طریقہ کار تھا. ایک تو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, یعنی زندگی بچانے والی دواؤں پر پابندی تھی کہ وہ ایران نہیں جا سکتی. اور یہ ایک ہیومن رائٹس کا بہت بڑا, میں کہتا ہوں جنیوا کا ہیومن رائٹس کونسل جو کہ انسانی حقوق کو اور اقوام متحدہ کے بے شمار کنونشنز اور کانونٹس اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کو دیکھتا ہے اور پھر ملکوں کی بےزتی ہوتی ہے کہ تم خواتین کو تعلیم نہیں دیتے ہو یا تم اقلیتوں پر ظلم کرتے ہو, تو وہ ہیومن رائٹس باڈیز کہاں تھی جو ایران کے بارے میں آواز اٹھاتی کہ امریکہ کی دواؤں پر پابندیاں ہیومن رائٹس کی مخالفت ہے؟ حالانکہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹرڈ آرٹیکل 7 علی الاعلان کہتا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ اگر دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم نے تو لائف سیونگ ڈرگز پر پابندیاں نہیں لگائی, لیکن جب سینٹرل بینک کے حساب سے ہم پیسے دے کے دوائیاں خرید نہیں سکتے تو یہ تو دو طرح کی پابندیاں تھیں, ایک دوائیوں پر پابندیاں تھیں اور ایک دواؤں کے خریدنے کے پروسیس پر پابندیاں تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ نے اپنے قوانین کو اقوام متحدہ کے قوانین کے اوپر لاگو کیا, یعنی ایسے لگتا تھا کہ اقوام متحدہ کے ملٹی نیشنل جو کنونشن اور قوانین ہیں اقوام متحدہ کے جو پوری دنیا نے بنائے ہیں, وہ امریکہ اپنے اشاروں پر ان کو چلاتا تھا اور اپنے قوانین کو ان پر فوقیت دیتا تھا. اس کی بڑی مثال امریکہ نے تقریباً 30 سال تک یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ پر سگنیچر نہیں کیے تھے. وہ اپنے فوجیوں کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. آج تک اس نے جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جورسڈکشن کو اپنی مسلح افواج کے لیے نہیں. تو امریکہ تو عالمی سطح پر سب سے زیادہ بد امنی پھیلانے والا ملک ہے, تو اس کو تو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کیوبا پر اس نے 50 سال کا پابندیاں لگائے رکھی. اس نے دنیا کے بے شمار ملک ہیں, مثال کے طور پر عراق پر پابندیاں لگائی رکھی, اس نے جو ہے کوریا پر اور چائنا پر پابندیاں اب لگانا شروع کیا ہے. تو ایران پر تو اس کی پابندیاں, جب ایران کا ایٹمی معاملہ نہیں تھا اس سے پہلے وہ پابندیاں لگا رہا تھا.
بہت بہت شکریہ. تو بہت اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں, جو آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے. اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامعین, سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
تا سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، یقینی طور پر پروگرام بزم دوستہ میں وہ محبتیں اور پیار ہے کہ جس کی بنیاد پر سامعین ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور بہن مریم زہرا پورے ہفتے میں سامعین کی طرف سے ہمیں خطوط پیغامات جو ہے وہ موصول ہوتے رہتے ہیں، اور اکثر سامعین پابندی کے ساتھ ہمیں ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریسپشن رپورٹ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا کہ جو ریڈیو تہران سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور نیک خواہشات رکھتے ہیں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ بزم دوستہ میں ہم ابتدائی کلمات میں سامعین کی صحت و سلامتی، ان کی تندرستی، ان کی ترقی و پیش رفت کے لیے دعاگو رہتے ہیں، اور یہ ایک مختصر سا پیغام تمام دوستوں کے لیے ہوتا ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ لے کر آئیں، وہ معنوی ٹھہراؤ ہو، اسی طریقے سے اقتصادی اعتبار سے، مادی اعتبار سے انسان کی زندگیوں کے اندر بھی ٹھہراؤ آنا چاہیے، اور روزی رزق کا وعدہ تو پروردگار متعال نے کیا ہے، لیکن تلاش، کوشش، ہمت، اسی طریقے سے محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے، اور انسان کے دن آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان گھر بیٹھا رہے اور فقط دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے کہ اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے۔ اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم دعا کر رہے ہو، لیکن کوشش کرنا، تلاش کرنا، ہمت کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ جیسے جیسے تم قدم آگے بڑھاؤ گے، دعاؤں کی تاثیر اور دعاؤں کے اثرات بھی جو ہے وہ سامنے آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرماتا رہے گا، اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں گی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی کے روزانہ کے ایام پر نگاہ ڈالنی چاہیے، اور اس کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے، چاہے وہ معنوی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو۔ دنیاوی ترقی و پیش رفت میں بھی تسلسل برقرار رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ آمادہ کرے ترقی و پیش رفت کے لیے۔ اگر خانوادے میں افراد ایسے ہیں کہ جو ذہین ہیں، ان کی ترقی و پیش رفت کے لیے جو ہے وہ زمین ہموار کرنی چاہیے، اور خود میں انسان میں وہ صلاحیت موجود ہے، تو اپنے لیے راستہ بنانا چاہیے، اور یہی امر خداوند متعال کو پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمت، محنت، لگن کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کے دن گزارے، اور یہی اس کے لیے ایک عظیم تحفہ قرار پائے گا۔ انشاءاللہ آپ تمام سامعین اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیں، احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریے، تو آپ محفوظ رہیں گے، سلامت رہیں گے، تندرست رہیں گے۔ ورزش کیجیے، اچھی غذاؤں پر توجہ رکھیے، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی عمر ببرکت میں اضافہ فرمائے۔ جی بہن،
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب سامعین کے خطوط اور پیغامات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دوحا قطر سے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ناز زہرا صاحبہ نے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران سن کر تو ہم اسی ریڈیو اسٹیشن کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ بہترین پروگرام، بہترین خبریں اور تبصرے، فارسی زبان سیکھنے کے لیے پروگرام، اس کے علاوہ سماجی، اسلامی، تاریخی اور قرآنی موضوعات پر مبنی پروگرام نہایت اعلیٰ اور معیاری ہیں۔ بزم دوستہ تو ہم سب دوستوں کا اجتماعی پروگرام ہو گیا ہے، اسی لیے آج آپ کو خط لکھ کر واٹس ایپ پہ روانہ کر رہی ہوں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو شاباش پیش کرتی ہوں، بس دعا کریں یہ کرونا وائرس کی وبا جلد از جلد ختم ہو اور زندگیوں میں ذہنی سکون پیدا ہو جائے۔
جی محترمہ ناز زہرا صاحبہ، دوحا قطر سے آپ نے یہ خوبصورت سا خط ہمارے لیے روانہ کیا ہے، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور آپ کے خط سے، الفاظ سے اور اس لہجے سے کہ جس میں آپ نے یہ خط لکھا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام بڑی توجہ سے سنتی ہیں، اور جو پروگرام ہمارے پیش کیے جاتے ہیں یقینی طور پر وہ قابل استفادہ ہیں، چونکہ آپ نے اپنے اس خط کے اندر پروگراموں کی اہمیت، اس کے موضوعات کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. خبریں، تبصرے، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اسی طریقے سے ہمارے جو سماجی پروگرام ہیں، پروگرام صبح امید ہے، اسلامی پروگرام ہے، تاریخی پروگرام ہے، قرآنی موضوعات پر جو پروگرام ہمارا کلام نور نشر ہوتا ہے، آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی، یہ تمام وہ پروگرام ہیں کہ وہ واقعاً سامعین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں، اور ہمارے بہت سے سامعین ایسے ہیں کہ جو ان پروگراموں کو غور سے سنتے ہیں اور ان پروگراموں کے حوالے سے اپنے اطمینان اور اپنی جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. محترمہ ناظرہ صاحبہ، اس سے پہلے بھی آپ کا خط ہمیں موصول ہوا تھا، اور اس خط میں بھی آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا. پروگرام بزم دوستان سامعین کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام ہیں، اور سامعین بڑے شوق سے یہ پروگرام سنتے ہیں. خطوط سن کر یقینی طور پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نہایتی محبت اور لگن کے ساتھ اپنے دوستوں کے پیغامات اور خطوط کا جواب دیتے ہیں. جہاں تک ذکر کیا آپ نے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اپنے اس خط میں تحریر فرمایا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ مقبول پروگراموں میں سے ایک ہے، اور ہمارے بہت سے وہ سامعین کے جو فارسی سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں باقاعدہ اس پروگرام کو سن کر لکھتے بھی ہیں، معنی کو یاد کرتے ہیں، اور ایک دو ہمارے سامع ہیں پاکستان سے، جب ہمیں وہ ٹیلی فون کرتے ہیں تو ابتدا میں وہ فارسی کلمات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ وہ فارسی زبان پر عبور حاصل کریں. بہرحال جو یہ پروگرام نشر کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مکمل فارسی کا کوئی بہت بڑا کورس ہو جس کے اندر جو ہے وہ تمام جو نکات موجود ہیں، نہیں، بلکہ یہ ابتدائی فارسی سیکھنے کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے، اور یہی انسان کے اندر جو ہے وہ شوق پیدا کرتا ہے. اور ہمارے ایک سامع ہیں اسلام آباد سے جن کا تعلق ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شوق جو ہے وہ پروگرام آئیے فارسی سیکھنے نے میرے دل میں ڈالا، اور پھر میں نے فارسی کو باقاعدہ طور پر سیکھا، اور آج وہ اچھی فارسی بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، حتیٰ کہ وہ فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنے کی بھی صلاحیت ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. اور کرونا کے حوالے سے ہم تو ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں، ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس منحوس وائرس کو دنیا سے نابود فرمائے، اور انسان جو ہے وہ اپنی پہلے والی، کرونا سے پہلے والی زندگی کی طرف جو ہے وہ پلٹ آئے، جس کے اندر جو ہے اطمینان ہے، سکون ہے. انشاءاللہ کہ سب کی دعائیں جو ہیں وہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. بہت شکریہ، بہت نوازش.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے اعتماد الحسن صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سبھی پروگراموں کو سننے کی کوشش کرتا ہوں، ریڈیو ایک عرصے سے سن رہا ہوں، گھر میں فرصت کے وقت ہمیشہ ریڈیو سنتا ہوں. میں دنیا کے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں، لیکن ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. اس سے مجھے دلی لگاؤ ہے. اس کی وجہ اس ریڈیو اسٹیشن کا اسلامی اور مذہبی ہونا ہے. ہمیشہ ریڈیو تہران محبت کا پیغام دیتا ہے اور اتحاد امت پر تاکید کرتا ہے، کیونکہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کو دیگر اقوام سے بھی متعلق قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ انقلاب تمام مستضعفین کا انقلاب ہے. میرے علاقے میں ریڈیو ایران سننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لہٰذا ہمیں کبھی کبھی ریڈیو کے پروگرام کے حوالے سے بات چیت کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، لیکن آج کل صرف ہمارے دل و دماغ پر کورونا چھایا ہوا ہے. ویسے ہندوستان میں ویکسینیشن کا عمل بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے اور ملک کی ایک بہت بڑی تعداد کو ویکسین لگ چکا ہے. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کورونا کے حوالے سے صرف ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں. بزم دوستہ کے تمام ساتھیوں کو میرا سلام.
جی جناب اعتماد الحسن صاحب، اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور ریڈیو کے پروگراموں کو پسند کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مسلسل ہم سے رابطے میں ہیں اور پابندی کے ساتھ ہمیں خط بھی تحریر فرما رہے ہیں. ریڈیو سے آپ کی دلچسپی اور آپ کا لگاؤ جو ہے وہ آپ کے اس خط سے بھی آیا ہے کہ نہایت ہی محبت کے ساتھ آپ نے ریڈیو کی نشریات سننے کے حوالے سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. ریڈیو تہران آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے, اور اس کی وجہ بھی آپ نے بتا دی ہے کہ ریڈیو تہران اپنی روایتی پروگراموں کی وجہ سے پسندیدگی کی اعلیٰ ترین منزلوں پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور سامعین نہایت شوق کے ساتھ ہمارے پروگرام جو ہے وہ سنتے ہیں. ریڈیو تہران محبت کا پیغام دیتا ہے, اتحاد امت پر تاکید کرتا ہے, یہ بھی آپ نے تحریر فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی دلیل کے طور پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرمان کو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا ہے, اور جس میں آپ نے بیان کیا کہ یہ انقلاب جو ہے تمام مستضعفین کا انقلاب ہے. یقینی طور پر ایسا ہی ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی ہے کہ دنیا کی مستضعف قومیں جو ہیں ان کی حمایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. خاص طور پر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کا ٹھوس موقف ہے, اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے, اور اسرائیل کو ایک غاصب حکومت سمجھتا ہے, اور ہمیشہ فلسطین کے عوام کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران نے آواز بلند کی ہے, اور چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں فلسطین کے عوام کی حمایت کی جائے اور قبل اول کی آزادی کے لیے زمین ہموار کی جائے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ایک تعمیری اور ایک فکری خط ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا ہے. کرونا کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا, اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. ہاں, ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس نے کرونا ویکسینیشن کے اندر جو ہے واقعاً برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیا ہے, اور ایک بہت بڑی ملک کی آبادی کو جو ہے وہ ٹیکہ لگایا جا چکا ہے. بزم دوستان کے تمام دوستوں کو آپ نے سلام پہنچایا, ہم بھی آپ کی طرف سے یہ سلام محبت دنیا بھر میں موجود تمام سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی سے بہن کنیز زہرا صاحبہ نے. وہ لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران سننے کے ساتھ اب سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی دیکھتی ہوں. ریڈیو تہران میں ہی نہیں, میرے ابو اور امی بھی سنتے ہیں. ویسے سحر ٹی وی کے اردو ڈرامے بھی بہت اچھے ہیں. ہم کو فارسی زبان سے آشنائی ہے, لیکن اردو زبان کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کافی عرصے بعد خط تحریر کر رہی ہوں, اس کی معذرت چاہتی ہوں. کچھ ذاتی مصروفیات تھیں, اب کوشش رہے گی کہ پابندی کے ساتھ خط لکھوں. ایران میں کورونا کے حوالے سے آنے والی خبریں پریشانی کا باعث رہیں, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایران نے اچھے پیمانے پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. پاکستان میں بھی حالات اب قدرے بہتر ہیں. ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی پوری ٹیم کو میرا اور میرے گھر والوں کا سلام.
جی محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کراچی پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ آپ نے سحر اردو ٹی وی کا بھی ذکر کیا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کے ہاں ڈش ہے اور آپ مستقل بنیادوں پر ٹی وی کے پروگراموں کو بھی دیکھتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران بھی سنتی ہیں. فارسی زبان سے آشنائی اور خاص طور پر ہمارے سحر اردو ٹی وی کے اردو پروگرامز یقینی طور پر جو ہے وہ آپ کی پسندیدگی کا سبب بنے ہیں, اور آپ نے اس کا اظہار اپنے اس خط میں بھی جو ہے وہ کیا ہے. معذرت کی کوئی بات نہیں ہے, بہرحال مصروفیات انسان کی رہتی ہیں, اور ہماری بھی یہ تاکید نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی سامعین بس ہمیں خط لکھتے چلے جائیں. نہیں, جب آپ کو فرصت ہو, جب آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ ہمیں خط لکھیں, آپ ہمیں ٹیلی فون کریں, ہم بھی محبتوں کے ساتھ آپ کی محبتوں کا جواب دیں گے. اور کرونا کے حوالے سے صحیح فرمایا آپ نے کہ ایران میں ایک عرصے تک جو ہے وہ حالات کچھ کشیدہ رہے, لیکن الحمدللہ یہاں کے میڈیکل عملے نے نہایت ہی محنت کے ساتھ کام کیا, اور حکومت کی بھرپور حمایت کے ساتھ اب جو ہے وہ کنٹرول کی طرف جا رہا ہے, اور اب حالات الحمدللہ جو ہے وہ اطمینان بخش ہیں. لیکن جب تک کرونا پوری دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا, بہرحال ہمیں احتیاط کرنی ہے, اور احتیاط کے ساتھ ہی اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانا ہے. سب مل کر اگر عزم کریں تو یقینی طور پر اس وائرس کو نابود کیا جا سکتا ہے, لیکن بے احتیاطی سبب بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نقصانات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 دسمبر، 26 جمادی الاول اور 31 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس جمادی الاول سن 280 ہجری قمری کو عرب شاعر اور اہل قلم ابن تیفور کا انتقال ہوا. وہ 204 ہجری قمری میں پیدا ہوئے. ابن تیفور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد میں فن کتابت میں مشغول ہو گئے. ابن تیفور نے بغداد میں اس زمانے کے بہت سے مایہ ناز ماہرین علم و ادب سے آشنائی حاصل کی, اور چونکہ وہ خود بھی اہل ذوق اور صاحب فہم تھے, لہٰذا اس ماحول میں انہوں نے اپنے ذوق لطیف کی وجہ سے شعر بھی کہے اور بہت شہرت حاصل کی. انہوں نے نثر اور نظم دونوں میدانوں میں اپنی نگارشات یادگار چھوڑی ہیں, جن میں ایک دیوان اور کتاب بغداد خاص طور سے قابل ذکر ہیں. اکتیس دسمبر سن 1827 عیسوی کو ماچس ایجاد کی گئی. اسے برطانیہ کے باشندے جان واکر نے ایجاد کیا. جان واکر نے جو ماچس کی ایجاد کی وہ بڑی مشکل سے جلتی تھی. اس کے علاوہ اس کے استعمال کرنے میں بہت زیادہ خطرات بھی تھے. اس کے نقائص اور خطرات دور کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی, اور آخر کار 1855 عیسوی میں سویڈن کے ایک باشندے ٹوپکر نے موجودہ ماچس ایجاد کی, جس میں خطرات بہت کم ہیں. اکتیس دسمبر سن 1875 عیسوی کو ڈنمارک کے مستشرق آرتھر کرسٹین کوپن ہیگن میں پیدا ہوئے. تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہیں مشرقی دنیا کے امور, خصوصاً ایرانی سرزمین کی تاریخ میں دلچسپی پیدا ہوئی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایرانی ادب کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کی. کرسٹین سین نے فارسی زبان بھی اچھی طرح سیکھ لی تھی. ان کی اہم ترین کتاب کا نام ایران ساسانی دور میں ہے. آرتھر کرسٹین کا 1945 عیسوی میں انتقال ہوا. چھبیس جمادی الاول 1355 ہجری قمری کو عظیم دانشور, فقیہ, محقق اور مرجع تقلید آیت اللہ مرزا محمد حسین نائینی نے وفات پائی. وہ 1276 ہجری قمری میں ایران کے شہر نائین کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی اور پھر نجف اشرف تشریف لے گئے. آیت اللہ محمد حسین نائینی کو ریاضی, حکمت, فلسفے اور عرفان وغیرہ میں بھی مہارت حاصل تھی. اس حیثیت سے انہیں نجف اشرف کے علماء میں خاص مقام حاصل تھا. دس دہماہ سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مقدس شہر مشہد اور دیگر شہروں میں پہلوی حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے والوں کو خاک و خون میں غلتا کر دیا گیا. مشہد کے اعلیٰ فوجی عہدیدار کے حکم پر لوگوں پر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا, جس کے نتیجے میں اس وقت کی اخباری رپورٹوں کے مطابق 200 افراد شہید اور 2000 زخمی ہو گئے. اسی دن کرمانشاہ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 100 افراد شہید اور 400 زخمی ہوئے. دیگر شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں بھی سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے. دارالحکومت تہران میں گزشتہ دنوں کی طرح عوام اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان 10 دہماہ کو جھڑپ ہوئی اور کئی سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی. اکتیس دسمبر سن 1989 عیسوی کو سوویت یونین میں قوم پرست جذبات میں شدت آنے کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے عوام نے ایران میں شامل ہونے کے لیے تحریک شروع کر دی. یہ جمہوریہ 19ویں صدی میں ایران اور زار روس کی جنگوں کے بعد جنوبی قفقاز کے دیگر علاقوں کے مانند ایران سے الگ ہو گئی, لیکن دریائے ارس کے شمال میں رہنے والے آذریوں نے ایران کی تاریخ اور ثقافت کے ساتھ اپنے رابطوں کو باقی رکھا. جمہوریہ آذربائیجان کے عوام نے بھی اسی مقصد کے تحت 1989 عیسوی میں تحریک شروع کی تھی. بعض لوگوں نے تو موسم سرما میں شدید سردی کے باوجود سرحد پر واقع دریائے ارس کو تیر کر پار کیا اور ایران پہنچ گئے, لیکن آخر کار اس تحریک کو سوویت یونین کی سرخ فوج نے کچل دیا. اکتیس دسمبر سن 1999 عیسوی کو سوویت یونین کے صدر بوریس یلسن نے استعفیٰ دیا اور ولادیمیر پوتین نے یہ عہدہ سنبھالا. بوریس یلسن سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف کی اصلاحات میں بہت تیزی کے خواہاں تھے, اسی لیے وہ 1987 عیسوی میں اپنے عہدے سے برطرف کر دیے گئے. بوریس یلسن جون 1991 عیسوی میں روس کے صدر منتخب ہوئے تھے, ان کو مغرب کی حمایت حاصل تھی, اور دسمبر سن 1991 عیسوی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی وہ بدستور روس کے صدر رہے. بوریس یلسن یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ مغرب کی مالی مدد سے روس کو اقتصادی بحران سے نکال دیں گے, لیکن مغربی حکومتوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور یلسن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. سن 1994 عیسوی میں خود مختار جمہوریت چچنیا پر حملہ بوریس یلسن کے دور صدارت کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتا ہے. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسى من ذکره وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأُشْهِدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.